أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج مئی 1979 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 26 سے ہو رہا ہے، 2:9:2. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ کئی درسوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان جلیلہ ہمارے سامنے آ رہی تھی. اس کے لیے اتنے درس اس لیے بھی خصوصیت سے وقف کیے گئے کہ قرآن کریم نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے بھی بہترین ماڈل قرار دیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جس زندگی کو ماڈل ماننا ہے ہمارے لیے، اس کی زیادہ سے زیادہ تفصیلات بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی اس قالب میں ڈھال سکیں. بہت کچھ اس زمن میں ان درسوں میں کہا گیا، اس کے بعد بھی یہ مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہمارے سامنے آئیں گی. جب بھی کوئی نئی بات اس میں آئے گی، میں پھر اس میں اضافہ کر دوں گا تاکہ یہ داستان قرآن کی روشنی میں تکمیل کر ہم وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں کہ یہ کہا گیا تھا کہ پھر وہ اپنی قوم کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے. اور ہجرت جو ہے انبیاء کی زندگی میں بڑا اہم مقام ہوتا ہے. 26 آیت سے بات ہم کر رہے ہیں. فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لائے. وہ اس وقت تک حضرت لوط ان کو نبوت نہیں ملی تھی، کیونکہ بعد میں تو یہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ ان کو بھی جیسے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا، وہ نبی تھے. تو جب یہ ان پہ ایمان لائے ہیں ایک نبی پہ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہنوز وہ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے. حضرت لوط کے متعلق علیہ السلام اب ہم کہیں گے نبی جو تھے، وہ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے، یعنی ویسے بھی رشتے نہیں تھے، لیکن اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم تو اپنے باپ کو بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو برادر زادہ ہونا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تاریخی بات تھی جو میں نے عرض کی. حضرت لوط ایمان لائے. یہاں سے ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی زندگی اپنی قوم میں پیغامات خداوندی کو پہنچانے میں بسر ہوئی، تبلیغ کرنے میں بسر ہوئی، اور آخر میں کہا یہ گیا ہے ایک فرد ان کے اوپر ایمان لایا. انہیں کے ساتھ یہ نہیں ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکے میں 23 سال نبوت کی ساری زندگی، اور 23 سال زندگی قیامت تک نبوت رہنے والے تھے. اس کی حیات طیبہ کا ایک ایک سانس صدیوں پر بھاری ہے، کیونکہ وہ آپ تو آخری نبی ہیں. اس آخری نبی کی 23 سال کی نبوت کی زندگی میں 50% سے بھی زیادہ 13 سال جو ہو گئے، اتنی زندگی اس قدر جد و جہد تہم، جہاد مسلسل، تکالیف، صعوبات، مشقتیں اٹھائی گئیں، اور وہ مکے کے 300 نہیں تھے، مدینے کے بھی لگائے ہوئے تھے اور مقامات کے بھی تھے. بدر کے میدان میں ہم پہلی سینسس یا پہلی مردم شماری جسے کہتے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا کہ 300 ہی تھے. تو 2 سال تو مدینے میں بھی ہو گئے آ کے، تو گویا مکے کی زندگی میں تو معدود کم تھے. 23 سالہ نبوی زندگی کی تہم تگ و تاز کا نتیجہ آزاد و شمار کے اعتبار سے یہ چند نصوص تھے. میں بلا تمثیل یہ عرض کروں گا، میری زندگی کا مشن، مقصد، یا یہ جسے آپ پورے اسلام کہتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کا عام کرنا. موجودہ مروجہ مذہب میں جو چیزیں خلاف قرآن شامل ہو گئی ہیں ان کو الگ کرنا، اور ان کی جگہ قرآنی پیغام اور تعلیم کو عام کرنا. جہاں بات کی جائے وہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا اور جیسا میں نے عرض کیا قرآن کے سوتے وکاس سے تو میرا کوئی 50 سال کیا آئیے جسے آپ صلی اسلام کہتے ہیں. قرآن سے ہی اسی تعلیم کا عام کرنا, موجودہ مروجہ مذہب میں جو چیزیں خلاف قرآن شامل ہو گئی ہیں ان کو الگ کرنا اور ان کی جگہ قرآنی پیغام اور تعلیم کو عام کرنا. جہاں بات کی جائے وہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا اور جیسا میں نے عرض کیا قرآن کے سوچے وچار سے تو میرا کوئی 50 سال کا عرصہ ہو گیا, لیکن اگر پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو بہرحال 30 سال تو یہاں مسلسل ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب 30 سال کے عرصے میں نتیجہ کیا نکلا اس کا, نتیجے سے ان کا مراد ہوتا ہے ہنگامے کتنے ہوئے, جلوس کتنے نکلے, جلسے کتنے ہوئے, فسادات کتنے ہوئے, پھر کتنوں کے پھاٹے, لوٹا کتنا, مارا کتنا. یہ ہے ہمارے نزدیک عمل کا معیار اور ڈیفینیشن, یہ ہے نقشہ عمل کا. یہ کچھ ہو تو وہ جماعت بڑی باعمل ہوتی ہے, سرگرمی ہوتی ہے, ہوتی نام ہی اس کا نام سرگرمیاں ہوتی ہیں. یعنی سر میں گرمی آ جائے تو پھر تو کوئی کام ہوتا ہے, سارا اگر ٹھنڈا رہے تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا. تو سبور ذہنوں میں یہ آ گیا ہے. اب میں نے عرض کیا کہ میں اپنی بات بلا تمثیل عرض کرتا ہوں, یہ میں پوچھتا یہ ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر کوئی پوچھ لیتا کہ حضرت آپ نے اتنا عرصہ یہاں جان سے پائی یہ سب کچھ جوڑا اور اتنی قربانیاں دی تھیں, اصل آپ کا کیا ہوا, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی بھی یہی کیفیت کی ابتدائی زندگی جن کی ہوتی ہے, یہ ابتدائی دور میں ہوتا کیا ہے, یہ ان کے نزدیک عمل کہتے کس کو ہے, کیا فرق ہے. ایک شخص قوم کو اس بات پہ آواز دیتا ہے جسے وہ پہلے سے مانتی چلی جاتی ہے, تو وہ تو پہلے دن لاکھوں اس کے پہلے ہی موقف اور اس کے پیروکار ہوتے ہیں, وہ بات ہی ان کی کہتا ہے. یعنی اسے کسی کو کنورٹ کر کے اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی, جو کچھ لوگ مان رہے ہیں وہ اسی بات کو کہتا ہے, وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو اور پختہ تر کر دیتا ہے جو کچھ لوگ مان رہے ہوتے ہیں. پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے خلاف کہتا ہے یاد رکھیے وہ باطل پر ہے, تمہارے اسلاف کے خلاف ہے, تمہارے مذہب کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, اٹھو اور اس کو جلا دو, حضرت ابراہیم کا اس کے ساتھ ہوا تھا, اور یہ اس کا نام ہوتا ہے عمل. اٹھو پکڑو مارو دھاڑو جلا دو اس کو, یہ عمل ہوتا ہے. جن سے یہ عمل وہ کراتا ہے جو پہلے سے ہی وہ کچھ مان رہے ہوتے ہیں, جن کی وہ تحقیق کرتا ہے وہ تو پہلے سے ہی ساتھ ہوتے ہیں. انبیاء کرام انقلابی پیغام لے کے آتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, جو کچھ غلط اور باطل مان رہے ہوتے ہیں لوگ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں, اس کو باطل قرار دیتے ہیں, اس کی تردید کرتے ہیں, اسے چھڑاتے ہیں, پھر خلا پیدا نہیں کرتے ذہنوں کے اندر, اس کی جگہ حق کے اوپر مبنی تعلیم کو ذہنوں میں جاگزی کرتے ہیں. یہ کنورٹ کرنا ہوتا ہے, قلب و دماغ کے اندر ایک تبدیلی لانا ہوتا ہے. یہ کتنا اس کی رفتار کتنی سست ہوتی ہے, کام کتنا مشکل ہوتا ہے, وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس مثال میں ہم دیکھ چکے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ مردوں کی بستی جہاں میں سورہ اسرافیل گھومتے گھومتے ساری عمر میری گزر گئی, یہ بھی سڑک نہیں اپنی جگہ سے, بلا تک نہیں ہے, یہ مردہ میں کیا کروں, تو مجھے یہ تو بتا وہ طریقہ کون سا ہے جس سے مردوں کو زندہ کر دیا جا سکتا ہے, یہ تو مردوں کی کام ہے. فرمایا ابراہیم وہی مثال کہ تم نے دیکھا ہے کہ یہ جو واسی پرندے ہوتے ہیں ان کو سدھانے والا کیا کرتا ہے, کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں کی آہٹ سن کے پھڑ کے اڑ جاتے ہیں, تباخر سن کا ایسا ہوتا ہے, ان کو کہتے اس لیے باقی ان پرندوں کو اس طرح سے سدھانا کہ اس کے بعد اگر وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے فضا میں تو اس کے باوجود وہ اس کی آواز کے اوپر پھڑکتے ہوئے چلے آتے ہیں. کہا ابراہیم مردہ انسانوں میں زندگی پیدا کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, ایک پرندے کو سدھانے کے لیے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ پرندوں کو سدھانے والا چیڑی مار ہمارے یہاں کہا کرتے تھے, ان کو اندازہ نہیں آپ لگا سکتے, اس میں آپ کے یا ان کے عمل کے معیار کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن وہ اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر رہا ہوتا ہے. یہ جو انقلاب ہے آسمانی یا پیغمبری انقلاب ہے وہ قلب و دماغ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے, ہنگامے نہیں برپا کرتا. اور مشکل ترین کام یہ ہے کہ کسی کے غلط عقیدے کو اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکالنا. عقیدہ عزیز ترین متاع ہوتا ہے انسان, اور پھر جب ہم انسان کہتے ہیں تو پوچھو ہی نہیں کہ یہ انسان, حیوان کی تو بات ہی آسان ہے, شیر کہیے, سب کچھ اس کا متعین ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, خوبی کیا ہے, فطرت کیا ہے, بالکل. اور جہاں شیر ہے وہاں یہ کہیے. جب آپ بکری کہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہوتی ہے, کیا کرتی ہے, کیا رد عمل ہوتا ہے. لیکن انسان وہ بھی انسان ہے جو ایک پیغمبر کو سیڑھی پہ چڑھا دیتے ہیں, اور وہ بھی انسان ہے جو گائے کی پرستش کرتے ہیں. انسان ذرا دیکھیے تو دونوں میں بوجھ. تو یہ جو انسان ہے اس کے دل سے اس کے عقائد کو نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا ہمت طلب صبر آزما یہ مرحلہ کم از کم ہوتا ہے. مردوں کی بستی میں سورہ اسرافیل پھونکنا ہوتا ہے, ہنگامہ برپا کرنا تو مشکل کیا ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن جب یہ اس طرح سے قلب و دماغ کی تبدیلی کے بعد حق سے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک انسٹنس ایسی نہیں ملتی ہے کہ جو اس کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. یہاں ہر عظیم عمل کے بعد جب وہ لیڈروں میں سے ان کے معتقدین میں سے چند باہر آتے ہیں تو پوچھو نہیں پھر ان کے متعلق کیا کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے انقلاب, اسے کہتے ہیں قلب کی تبدیلی کا نام ہوتا ہے. یہ جو مقام ہجرت کا آتا ہے یہ بڑا اہم مقام ہوتا ہے. نبی جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں اپنی بات شروع کرتا ہے, کرنی وہیں شروع چاہیے, وہیں وہ بات شروع کرتا ہے. اس سے اپنے چوائس کی بات نہیں ہوتی یہ مقام یا قوم یا مخاطب کرتا, جہاں وہ ہوتا ہے وہیں یہ کرنا پڑتا ہے اس سے. اور بالعموم دیکھا ہے یہی تمام انبیاء کرام کے قصے میں یہی چیز سامنے آتی ہے. ایک وقت کے بعد پھر جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یا تو ان میں سے جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں جن میں تبدیلی آ جاتی ہے وہ ساتھ ہو جاتے ہیں, اور پھر باقی ایسا طبقہ رہتا ہے جس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا, وقت تھوڑا ہوتا ہے ان کے پاس, تو وہ پھر اپنی چوائس کا علاقہ یا مخاطب قوم تجویز کرتے ہیں کہ وہاں امکان زیادہ ہے. اس کا یوں ہی اٹھ کے یہ نہیں ہوتا کہ جہاں سے وہ اٹھتے ہیں تو چلو گجرا والے چالو کیے, وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں جانا چاہیے مجھے جہاں کی سزا اس کے لیے زیادہ مساعد ہو. اور وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں کچھ تو پہلے سے اس طرح سے کنورٹ ہوئے ہوئے لوگ, اور اس کے بعد جو سزا مساعد ہوتی ہے وہاں وہاں جا کے ان کی یہ محنتیں برابر ہوتی ہیں. یہاں حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, ایک شخص قرآن کہہ رہا ہے جو بھی برادر کا وہ ان کے ساتھ ایمان لایا ہے اور وہی ساتھ گیا ہے ان کے ساتھ, اسی نے ہجرت کی ہے. دونوں تنہا گئے ہیں وہاں, اور تنہا جانے کے بعد کیا بات ہے, انی مہاجر میں لا ربی, میں نے پہلے بھی کہا تھا انی زاہد الی اللہ, دوسری جگہ آیا ہے میں چلا اپنے رب کی طرف, جا رہا ہوں اپنے خدا کی طرف. تو خدا تو انسان کے رگے جان سے بھی قریب ہے, وہ کسی مقام میں بیٹھا ہے, شام کی بستیوں میں, فلسطین کی وادیوں میں بیٹھا تھا جو کہا کہ چلا ہوں گا وہاں. بتوں کے پاس تو آپ ایسے جا سکتے ہیں کہ وہ ایک مقام میں جم کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. خدا تو زندگی کی رگ جان میں ہوتا ہے, خدا کی طرف جانے کے کیا معنی, اس مقام اس خدا کی طرف جا رہا ہوں جو خدا کے پیغام اور انقلاب کے لیے زیادہ مساعد واقع ہوئی ہے, میں چلا ادھر. اور اس لیے جا رہا ہوں کہ نہ ہوں حوال عزیز حکیم, صاحب غلبہ ہے, وہ مجھے عطا کرے گا غلبہ, لیکن حکمت کے ساتھ ہے, دھاندلی کے ساتھ نہیں, ڈنڈے بازی کے ساتھ نہیں. یہ دونوں صفتیں ہیں انقلاب آسمانی میں یا پیغمبری انقلاب میں, کہ عظیم ہوتا ہے وہ لیکن حکیم ہوتا ہے وہ, دھاندلی سے نہیں کرتا انہ. اور وہاں سے اکیلے گئے ہیں, صرف ایک حضرت لوط ساتھ ہیں, اور جب گئے ہیں وہاں تو کیفیت کیا ہے, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, وہاں جا کے اگر اسماعیل حضرت اسحاق کو بیٹے تھے, یعقوب ہوتے تھے, یہاں ان کا ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ آگے ہے, وجالنا فی ذریته النبوۃ والکتاب وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. عجیب چیز آ گئی. یہاں سے اکیلے گئے ہیں, ایک حضرت علی ساتھ ہیں, اور وہاں جانے کے بعد ان وادیوں میں پھر آگے ضروریت چلی ہے. تو یہاں تو یہ کہا ہے کہ نبوت اور الکتاب بھی ہے, دوسرے مقام کے اوپر ہے. چار بٹا, ہاں چار بٹا چون, اور اوور سائیکو. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً. نبوت بھی, ضابطۂ قوانین دیا, حکمت سکھائی, اور پھر ایک عظیم مملکت ان کو دی. یہ خانقاہیت کا انقلاب نہیں ہے, مملکت عظیم بھی ساتھ اس سے ہوتی. اور اس لیے کہا ہوا آتینا ہو اجرہ فی الدنیا, یہ پہلا اجر اس دنیا کے اندر ملتا ہے, اور یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر میں ذہنی بات ہو تو اس میں ٹیسٹ کیسے ہو جائے. آج ہی صبح میں اپنے ایک لڑکی سے کہہ رہا تھا, سائنس کی اسٹوڈنٹ کی بات ہوئی, سائنس کی, میں نے کہا بیٹا بات تو لکھا ہے, سائنس ایک فارمولا دیتی ہے, یہ اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا. لیبوریٹری میں آپ ٹیسٹ کر دیں, وہ اس طرح سے کرنے سے وہ ہو گیا ہے تو فارمولا درست, فارمولا درست ہے, اس کے باوجود نہیں ہوا تو تمہارا عمل غلط, اور اس وقت تم اس کو چھوڑے گی جب اس کے مطابق وہ نتیجہ نکل آئے آپ کے سامنے. اگر یہ نہیں نکلتا اس فارمولے کے بالکل مطابق کرنے سے بھی نہیں نکلا تو آپ کبھی ریپیٹ نہیں اس کو کریں گے کہ کرتے چلے جائیے, کوئی بات نہیں. سو دانے کی تصویر سے کام نہیں بنا, ہزار دانے کی تصویر بن جائے گا. وہ دس ہزار دفعہ بھی آپ غلط فارمولے سے عمل کرتے جائیں گے, ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے, نتیجہ نہیں نکلے گا. سائنٹسٹ کبھی دوہراتا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں یہ کرتا؟ کنکریٹ شکل میں اس کے سامنے نتیجہ آتا ہے. اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ صاحب آپ چیز صحیح کرتے جائیے, یہ نہ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کے کرنے سے آپ کو سواب ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ کرتے چلے جائیں گے اتنے زیادہ سواب ہوتے چلے جائیں گے. یعنی غلط سوال نکالتے چلے جائیے, یہ نہ دیکھیے کہ جواب اس کا پیچھے جا کے جو سوالوں کا جواب کی صفحے ہوتے ہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. یہ سوال نہیں, وہ صفحے پار دے دینے ہوں گے جوابا والے جڑے ہوں گے. کبھی آپ اپنے سوال کے جواب کو ملا ہی نہیں سکے کسی جواب سے کہ اس کے مطابق نکلا یا نہیں نکلا. پھر اس طرح سے انسان اس پہ کار بند رہے سوال ہوتا. وہ آ چاہے نہ ہو اجرا ہو پھر دنیا, یہ ہے عزیزہ نے مان اس کو اسرائیل جو بتایا ہے. اس سے نہ گھبرائیے کہ اتنا وقت جو ہے میں نے صرف کیا ہے تو ایک آدمی سارا ایمان لایا اور سب کچھ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے, کوئی بات نہیں ہے, وہاں چلیے تو زیادہ مساج. اور اس کے بعد یہ ہے کسی دنیا میں اس کا اجر جو ہے وہ سامنے آئے گا. پہلا ٹیسٹ یہ ہے. اور اس کے بعد یہاں تک کی بات تو سیکولرزم بھی سکھا دے گا, مملکت بھی حاصل کر لے گا, حکومت بھی وہ حاصل کر لے گا, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, زندگی یہیں ختم نہیں ہو جائے. بس یہ ٹکڑا ساتھ ملانے سے یہ اسلام ہو جاتا ہے. پہلا اتنا سا ٹکڑا رکھنے سے سیکولرزم ہوتی ہے, اور اگر وہ نہ پہلا ہو اور نہ دوسرا ہو تو اسے مذہب کہا جاتا ہے. جس کی انتہائی شکل جو ہے تو سب اسے اس دنیا کے اندر اجر دیا گیا, آخرت کے اندر صالحین کہا جائے گا. کہ صاحب صالحین تو نیک بختوں کو کہتے ہیں, آخرت میں نیک بخت ہونا کیا مانے, وہاں جنت میں تو سارے نیک بخت ہوتے ہیں. صالحین کا ترجمہ کے طور یہ تو صلاحیت ہے, آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے. اس زندگی میں صالح وہ ہے جس میں صلاحیت ہے اس زندگی سے اگلی ارتقائی زندگی کی اونچی منزل میں پہنچنے کی, اور وہاں بھی وہ زندگی کا منتہا نہیں ہے کہ وہاں وہ ٹرمینل ہے, وہاں ختم ہو گئی ریل گاڑی جا کر. وہ بھی زندگی جو ہے جسے جنت کی زندگی کہتے ہیں وہ راستے کا ایک مقام ہے, منزل آخری نہیں ہے. وہاں صالحین کے معنی ہیں کہ جو وہاں پھر صلاحیت جن کے اندر اس کی ہو کہ اس سے آگے وہ چلے اور ارتقائی منازل طے کرے. جیسا میں نے کہا تھا کہ طلب ہم نہایت ہے یہاں کے, نہایت ہے نہ بھارت ہے. یہاں تو نسل و لین وہ ہے, منزل وہ ہے جو منزل ہی نہیں ہے. حیات دور کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ ہے تین روزیہ نے مرد آخرت اللہ من الصالحین. بس یہ ہو گیا دین, اجرہ کی دنیا پھر آخرت اللہ من الصالحین. اب یہاں قصہ اس مقام میں سورہ عنکبوت میں حضرت ابراہیم کی داستان یہاں ختم ہوتی ہے. آگے تھوڑا سا ٹکڑا اور آئے گا, لیکن بات حضرت لوط کی شروع ہو جاتی ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی میں, انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت لوط کی زندگی میں ایک اہم واقعہ جس کو قرآن بار بار, پہلے یہ یاد رکھیے تو یہ بات نہیں کہ جو قرآن میں کسی نبی کے کا ایک اہم معاملہ یا کردار سامنے لایا ہے وہ اتنی بات ہی تھی جو اس نے کی تھی. وہ تو اپنی قوم کی زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کا پیغام بر ہوتا تھا, لیکن بعض حالات میں بعض قوموں کے اندر بعض برائیاں بڑی نمایاں حیثیت اختیار کر لیتی ہیں, وبائی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں, ایپیڈیمک کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. وہ سب سے پہلے اس برائی کو لیتا ہے, اور قرآن جب نمایاں طور پہ ذکر کرتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز کا, اس کی صحیح و کاوش کا, سرگرمیوں کا, تو وہ اس نمایاں حیثیت کو سامنے لاتا ہے. یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں نبی نے صرف یہی کہا کہ سب کم مت تو لو, خالص چیزیں لوگوں کو دو. تو یہ بات نہیں کہ وہ اتنی بات کہہ کے چلا گیا تھا. یہ وہ خرابی تھی اس معاشرے میں جو بہت عام ہو گئی ہوئی تھی, اس لیے قرآن نے اس کا ذکر کیا. حضرت لوط کے قصے میں علیہ السلام قرآن کریم میں جنسیت سیکس کے متعلق بات کی, کیونکہ یہ قصہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے, بات پہلے بھی ہو چکی ہے, پھر سامنے آیا ہے. جب بھی سامنے آئے گا تو مجھے تو پھر توجہ کرنی ہوگی. میرے لیے ذرا سا اس میں جزت کا اور حجاب کا مقام ہوتا ہے کہ کم از کم ہمارے معاشرے میں ابھی تک اور ہونا بھی یہ چاہیے سیکس کے متعلق گفتگو ایسی ماحول میں مشکل ہو جاتی ہے, مخلوط ماحول جہاں میری بیٹیاں اور بہنیں ہی بیٹھی ہوئی, کھل کے بات نہیں کری جاتی. اس کے لیے وہی حمایت ہی ہوتی ہے اس کی, لیکن مجھے اس سے آگے یوں ہی بڑھ بھی نہیں جانا چاہیے کہ قرآن کریم نے اس کو اہمیت بڑی دی. عصمت جسے آپ کہتے ہیں, عصمت جسے ہم کہتے ہیں, اور ہمارے نزدیک تو بدقسمتی سے عصمت اور عصمت صرف عورت کے لیے ہی کہی جاتی ہے, لیکن مرد کے متعلق یہ بات ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا کسی کے متعلق یہ بڑا باعثمت انسان ہے؟ یہ تقاضا ہی ہمارا عورت کے متعلق ہوتا ہے. منڈا تو ہمیں کتنے تھے کھانا گرے کبھی یہ گل نہیں ہوتا. تو بیوی اتنا ہی کہتی ہے خاون سے کہ وہ ذرا مان رکھو, دیکھتے تو صحیح لڑتا, راتوں کو آدھی آدھی رات تک صحیح رہتا ہو, اور وہ بھی اگوں کیا جانا ہو, یہ عمر کے ہو جائے ہوں ہی ہوں رحم نہ کرے گا بس. لیکن لڑکی اگر کسی سے ضرور دوپٹہ بھی لے لیتی ہے نا تو محلہ بھر مسجد میں گاہوں کو دیکھنے لگ جاتا. یہ ہم نے دورہ اپنے ہاں یہ رکھا ہوا معیار اس وقت کا. قرآن کریم پہلا تقاضا مرد کے ساتھ مردوں کے کرتا ہے. اب بڑے راز کی بات, مرد اگر با عصمت ہو تو عورت بگڑی نہیں سکتی. کیسے بگڑے گی؟ اس نے با عصمت افراد میں سے دو کی مثال دی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دامن مرد, اور پھر وہ جو اس حفاظت عصمت کی جناب سے جو حسن یوسف کی رانائیاں قرآن نے گنائی ہیں, کیا بات ہے. ایک چیز ان کی گنائی ہے کہ انہوں نے اپنے دامن کو آگے بڑھنے. میں نے کہا تھا کہ قرآن نے اہمیت اس مسئلے کو بڑی دی, اور ایک عورت ہے جس کا ذکر کیا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام. یہاں ان کا ذکر آتا ہے, بات یہی آتی ہے کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. تو پہلی بات تو یہ دیکھی کہ وہ جب عصمت کے متعلق بات کرتا ہے مرد سے, یعنی اگر برابر کہیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن میں کہوں گا کہ ابتدا مرد سے کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ باہر نکلو تو نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو, پہلے مردوں سے کہتا ہے بعد میں عورتوں سے کرتا ہے. اور بات جب میں نے دوہرا دوں, اگر یہ مرد اپنی نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو تو اوروں کچھ کر نہیں سکتے. قرآن کریم اس مسئلے کو اہمیت بڑی دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک تمدنی مسئلہ ہے, سوسائٹی کا مسئلہ ہے؟ ہمارے یہاں تو صرف یہ سوسائٹی کا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے کہ کسی لڑکی کے متعلق ہی معاذ اللہ اگر کوئی بات باہر نکل جاتی ہے تو صاحب اس کو رشتہ ہی نہیں ملتا. با اس لیے ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم محض تمدنی مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. تمدن کو اس کے نزدیک وہ جو مستقل اقدار یا اس کی غیر متبدل حدود باؤنڈری لائن ہیں, اس کے اندر جس طرح بھی آپ زندگی بسر کرتے ہیں وہ تمدن ہے. اس کو اتنی اہمیت ہی حاصل نہیں ہے. حاصل تو اہمیت حدود کو جو اس سے غیر متبدل کرائی گئی ہے. تو یہ مسئلہ اگر میں تمدنی ہوتا تو ٹھیک ہے, قرآن جس طرح سے معاشرتی زندگی کی اور ہدایات دیتا ہے, مثلا وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ دوسرے کے ہاں جانا ہو تو پہلے بھائی اپائنٹمنٹ جایا کر, اجازت لے کے جایا کرو. یہ بھی تو قرآن میں ہے, یہ معاشرتی. لیکن اس کے متعلق اس نے اتنی اہمیت دی ہے قرآن میں کیا چیز. تو اب کیونکہ بات آ گئی ہے سامنے ہمارے حضرت نبی علیہ السلام کی قوم کے قصے میں, میں اس میں اس میں سے گفتگو کروں گا. اس مسئلے کو اہمیت کیوں حاصل؟ انسان کے متعلق قرآن نے کہا یہ ہے, قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان میں وہ ممکنات رکھی گئی ہیں کہ یہ زندگی کی حسین ترین تحصر اختیار کر سکتا ہے. زندگی احسن ہے, بہت بڑا مقام ہے زندگی کا جس کے لیے. لیکن اس کے بعد ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہے, تمہارا جتنا ہو اصول ساسدین. یہ عجیب چیز قابل غور ہے. اس کے بعد اس کی کیفیت اپنی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو اس سے پست ہے نا, ان سے بھی پست کر لیتا ہے. یہ مقامات بڑے غور طلب ہیں عزیز الرحمان. اسی طرح دوسرے مقام الائے کا کل انعام, اس قسم کے لوگ یہ تو حیوان ہیں, انسان نہیں. اس کے بعد ہے بل ہم عدل, نہیں نہیں حیوانوں سے بھی بے گزرے ہوئے, ان سے بھی پس. گویا قرآن کریم نے انسان کے انسان کو چونکہ اختیار ارادہ دیا گیا ہے, یہ اب خود بن سکتا ہے جو اس میں بننا ہو. حیوانات کو یا سیاح کائنات کو تو بنا دیا گیا ہے نا جیسے وہ ہیں, اس کی طبی زندگی تو اس کو دے دی گئی ہے. لیکن اس کے بعد انسان نے خود بننا ہوتا ہے کچھ. اس بننے کے جو ممکنات ہیں, پوٹینشیلٹی, مضمرات ہیں اس کے اندر کہ کیا کچھ یہ ہو سکتا ہے, اس میں اس نے یہ بتا دی کہ یہ بننا چاہے تو یہ بلند ترین مقام بھی حاصل کر سکتا ہے. آسن تخل بگڑنا چاہے تو یہ کل انعام بھی ہو سکتا, اپنے آپ کو کر سکتا ہے, حیوانات کے سطح بھی بنا سکتا, اور اس سے پستر سطح پہ بھی چلا جا سکتا. یہ سارے امکانات ہیں کہ حیوانات کی زندگی کو آپ دیجیے, وہ اپنی حیوانی زندگی سے اوپر نہیں جا سکتے. شیر جیسا 1 کروڑ سال پہلے شیر تھا, آج بھی ویسے شیر, وہ شیر سے اونچا ہو نہیں سکتا. حالانکہ اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے, وہ اونچا نہیں جا سکتا, جا ہی نہیں سکتا. لیکن ایک خصوصیت بھی ہے اس میں کہ وہ اس سطح سے پست بھی نہیں ہو سکتا. شیر بکری بن نہیں سکتا. اگر اونچا نہیں, مان ان ٹکڑوں کے غور کرتے چلے جائیے, یہ بڑی نئی چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے. حیوان اگر اپنی سطح سے اونچا نہیں جا سکتا, اپنی سطح سے نیچے بھی نہیں جاتا. اسی لیے حیوانات کی زندگی جو ہے وہ سائیکل کی زندگی ہے, تکرار کی زندگی ہے, ریپیٹیشن کی زندگی ہے. اسی قسم کا کاٹا ہوتے چلے, نیچے نہیں جاتا. لیکن انسان کی کیفیت اس نے یہ بتائی کہ جس سطح پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, پیدائش کے اعتبار سے تو حیوانی بچے اور انسانی بچے میں فرق ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد انسان نے خود بننا ہوتا ہے کچھ, اور بننے میں یہ کہا کہ یہ اس مقام سے اونچا جا سکتا ہے, بلند ترین احسن ہے, شکر دیتے بگڑی ہے. وہاں بھی جا سکتا ہے اور نیچے اسفل ساقدین یعنی اس کا تجربہ ہی اس کے لیے اس چیز کا جو اور میں اسی طرح سمجھاؤں گا جو اس سے پست سطح پہ ہیں ان سے بھی پست نہیں سطح پر وہاں بھی جا سکتا اور زندگیوں کو چھوڑیے تو یہ جو شخص کی زندگی ہے جنسیت کی زندگی ہے اس میں یہ تینوں مقام نظر آئے اس لیے ہم یہ چاہیے ایک مقام خداوندی مقام سے پہلے میں دو اصطلاحیں جو ہیں وہ عرض کر دوں ایک چیز ہے پروک ریلیشن اسی قسم کا پیدا کرتا چلا جانا پروک اسی قسم کا پیدا کرنا اسے تولید کہتے ہیں یہ جنسی اختلاف کے بعد بچے کا پیدا ہونا والد ولد یہ ہے نا لفظ اسی قسم کے والد باپ ہوتا ہے ولد بیٹا ہوتا ہے یہ جو سلسلہ ہے نا یہ سلسلہ حیوانات میں بھی یہی ہوتا ہے اسی طرح سے حیوانی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نر اور مادہ کے جنسی اختلاط کے ابتدا ہوتی ہے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح اسے کہتے ہیں تولید پروکریشن ایک چیز ہوتی ہے کریشن جسے تخلیق کہتے ہیں جو کچھ موجود ہے ان کو لے کے اس میں نئے نئے عمل سے اعتدال فارمولے یہ کچھ کر کے نئی نئی چیزیں پیدا کر کے چلے جانا اسے تخلیق کہتے ہیں خدا جس مقام پہ ہے وہاں تولید نہیں ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی ہستی تولید کی نتیجے کی ہے اور نہ اس کے بعد وہ تولید کے ذریعے سے کچھ پیدا کرتا ہے خدا کے لیے تولید نہیں وہ خالق ہے تخلیق کرتا ہے خدا کا مقام جو ہے وہ خالقیت کا ہے ولدیت کا نہیں ہے بہت بلند مقام خدا کا تو ہے اس کے بعد یہ جو پیدا کی چیزیں اس نے ان میں جامد چیزیں جو ہیں پتھر وتھر جن کو تو چھوڑ دیجیے حیوانات ہیں ان میں پروکریشن ہے تولید ہے ان کے اندر تخلیق نہیں ہے یہ زندگی کی پہلی سطح ہے جس میں پروکریشن تو ہے کریشن نہیں ہے تخلیق نہیں ہے انسان کی زندگی انسان اپنے موجودہ تاثر میں میں نے عرض کیا نا کہ سبھی زندگی جو ہے فزیکل لائف جو اس کی ہے یہ وہی ہے جو حیوانی زندگی ہے اس میں کچھ فرق نہیں ہے وہی زندہ رہنے کے سامان اور اسباب کھانا پینا سانس لینا روشنی گرمی سبھی قوانین کے ماتحت زندہ رہنا اسی طرح کے اس کی خلاف ورزی کرنے سے بیمار ہو جانا اسی طرح سے علاج کرانا تو اچھے ہو جانا ایک دن یہ مشین کا چلتے چلتے بند ہو جانا اس کے بعد مر جانا حیوان اور انسان دونوں میں یہ مشترک ہوتی ہے اسی طرح سے انسان حیوان کی سطح کے اوپر تولید جو ہے اس کے اندر موجود ہے پروکریشن لیکن قرآن نے کہا ہے کہ خدا احسن الخالقین ہے اکیلا خالق نہیں ہے وہ فاطر السماوات والارض تو اکیلا کہاں تھا اس میں کہ جب کوئی شے موجود نہ ہو تو کسی شے کو موجود کر دینا یہ تو صرف ہم کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا خالق ہونے کی حیثیت سے کہا ہے کہ بہت سے خالق ہیں ہم ان میں سے بہترین تخلیق کرتے ہیں اور بھی خالق ہیں جب وہ اور خالق تسلیم کرتا ہے تو حیوانات میں تو تخلیق ہے نہیں اس کے بعد انسان ہی باقی رہتا ہے تو انسان وہ ہے کہ اگر وہ حیوانی سطح کے اوپر ضرورت ہے اس کے نسل کے تسلسل کی کہ یہ آگے چلتی رہے یہ انسانوں کی نسل اتنے حصے تک تو تولید کی ضرورت ہے اور اس سے آگے پھر اس کے لیے تخلیق کی ضرورت ہے اب یہاں ہم آ گئے اگر وہ زندگی ہے جس میں تولید بھی نہیں ہے جسے خانقاہی کی زندگی کہتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ سخت کی زندگی جو ہے سخت قابل نفرت ہیں کر کے دنیا کر کے ہلاک بچوں سے جنگلوں میں چلے جاؤ غاروں میں چلے جاؤ, کوٹھیوں میں چلے جاؤ, یعنی تولید بھی نہیں ہے. وہ زندگی تو وہ ہے کہ جو حیوانی سطح کی دی ہے, جو ہمارے ہاں بلند ترین روحانی زندگی کبھی دی جاتی ہے قرآن کی روح سے, وہ بعد میں نہ رسیدی. کیا بات کیا رہا ہے اقبال, بعد میں نہ رسیدی خدا کے میجوئی ہو کہ بندے کا پتر کے بانی سالتا کہ رب نو کی لب کا پھرنا ہے. خدا تک پہنچنے کے لیے چاہیے بندے کا کتے کا ترجمہ نہیں آدم بن پہلے پھر خدا دن. یہ جو زندگی ہے جس میں حیوانی سطح کی تعبیر بھی نہیں ہے, وہ تو آدم کی زندگی بھی نہیں. دیکھتے ہیں کہ جب حقائق یا دین جو ہے تو نگاہوں سے اوجھل ہو جائے, اوجھل نہیں ہو جائے بلکہ پرورشن اس میں آ جائے. جب پرورشن کا کیا ترجمہ کروں, جنس میں تو میں نے بعد میں حاضر ترجمہ کیا تھا لیکن بات اس سے بنتی نہیں ہے. دین پرورش ہو جاتا ہے جب تو مطلب بن جاتا ہے. اس پرورشن کی انتہا یہ ہے کہ آدم کا مقام بھی نصیب نہیں, تولید بھی نصیب نہیں, تو اس سے غلام ترین مقام بتا دیتے ہیں. تو اگر تولید بھی نہیں تو وہ تو حیوانی بھی نہیں. اور اگر آ گئے اب ہم زندگی میں تولید ہی تولید ہے تو حیوانی سطح کی زندگی ہے, انسان کی تو یہ ہے نا. یہ جو موجودہ دور میں زندگی کا منتہا یہ صاحب اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی زندگی گزاری, محنت کی, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, اس کے بعد تھوڑا سا اضافہ. اب بڑھاپے میں یہ صورت ہے, اللہ کا احسان ہے, بچے بچے اپنے کاروبار سے ہو گئے ہیں, بس ٹھیک ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. اب میں آخرت کے لیے کچھ اللہ اللہ بھی تو کر لوں نا, یہ میں کر لیتا ہوں. یعنی وہ کچھ بچے پیدا کر دیے اور اس کے بعد چلے گئے, زندگی کا منتہا ہے یہ. میں نے جب اس دن جیسا کہا تھا کہ ایک بکری میں اور اس میں بھر کیا ہے, وہ تو اس سے بھی زیادہ بچے پیدا کر دیتی اور پھر مر جاتی. یہ صرف تولید ہے. وہ قرآن نے تو کہا ہے نا کہ الائے کا کال انعام, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حیوانی سطح پہ جی رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا محسن یہ ہے جو آج کے دور میں زندگی کا منتہا بنا جاتا ہے. کبھی زندگی کے لیے کھانا پینا, آسائش میں, رہائش میں, یہ ہر حیوان کے کرتا ہے. اس کے بعد آگے پروکریشن, اپنے جیسا پیدا کر دینا, ریپیٹیشن, سائیکلک آرڈر, جو میں نے پچھلی دفعہ کہا, یہ کر دینا, یہ تولید ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے انسان اس تولید کی زندگی جو ہے یہ منتہا بنایا ہوا ہے انہوں نے زندگی کے مقاصد کا. اور وہ جو میں نے علی عرض کیا ہے اس نے کہا تھا کالا نام اور اس کے بعد بالہم عدل, تولید کی زندگی بھی نہیں ہے, یہ آ گئی مذہب و تصوف کی زندگی, جسے میں نے پہلے عرض کی. اصل ساتھین وہ اصل تو تم سے ہوئے حیوان, ان سے بھی پست کیا گیا گزرا پتھر کی زندگی. تو میں اس زندگی پہ آ جاتا ہوں جہاں کم از کم تولید کی زندگی, پروپیگیشن کی زندگی تو ہمارا منتہا ہے نا اس دور کی. اسے جسے مادہ پرستی کہتے ہیں, کسی کو مادہ پرست ہیں, یہ نتیجے لکھتے ہیں, ذہن میں نہیں آتا کہ یہ بات کیا ہوئی, کیا ہے یہ, کیا مانے مادہ پرستی, کون نہیں مادہ پرست, کون سانس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے, کون پانی پینے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے, کون نہیں کھانا کھاتا چاہے, یہی تو مادی چیزیں ہیں. آپ یہاں کے بڑے روحانیت کے جو مدعی ہیں وہ بھی سانس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے, پانی کھانا ان کو بھی پینا پڑتا ہے. تو مادہ پرستی تو یہ ہے, یہ نہیں مادہ پرستی. مادہ پرستی ہے حیوانی سطح زندگی کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا, پھر پروکریشن کی زندگی. پروکریشن میں پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ جی ٹھیک ہے بچے پیدا کیے ہیں تو ان کی پرورش ہمارے ذمے ہے, وہ بکری کے ذمے بھی ہوتی ہے, چڑیا کے ذمے بھی ہوتی ہے, آخری ان کی حکمت میں ہے کہ اپنی اولاد کا بھی چھوڑ کے چلا جاتا. ہمارا بدنا وقت خاص نہیں, لیکن جو اس میں ایسا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم تو بھائی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. ان کا آخر میں وہ حیوانیت کی زندگی تھی, تولید کی زندگی تھی, اتنے میں خدائی سے پھر تو نہ آئی. خدا نے تو کہا تھا تولید ہماری زندگی میں, اس نے تو آگے تک کی بات. اس کے بعد تخلیق جو ہے, کریشن جو ہے, یہ ہے انسانیت کی سطح. یہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے. تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ تولید سے بلند کوئی مقصد سامنے ہو زندگی کا. تولید کے معنی آپ کہیں گے کہ یہ روپیہ جمع کرنا, پیدا کرنا, کاروبار کرنا, جو بھی چیز ہے تو سارا تولید کے اندر آتا ہے نا. کہ آپ نے اپنے لیے, بچوں کے لیے یہ مادی سامان اور وسائل جو ہیں وہ کیسے حاصل کرنے ہیں, کیسے ان کو سستی کرنا ہے, یہ تو ساری تولیدی زندگی ہے, حیوانی زندگی ہے. اس سے بلند مقصد, پہلی چیز یہ ہے پرپز لائف کا جو ہے, تولیدی زندگی سے. اور میں وہ حیوانی کی جگہ تولیدی کہہ جا رہا ہوں, قرآن کے الفاظ ہیں. اس سے بلند مقصد تخلیق کی زندگی کا ایک مقصد تھا. اس کے لیے آرزو, مدعا, مقصد یہ سامنے ہونا چاہیے. حیوانی زندگی میں آرزو اور مقصد نہیں ہوتا, محض طبی زندگی ہوتی ہے جو طبی قوانین کے تابع ہوتی چلی جاتی ہے. انسان کی زندگی پرپز, پرپز طبیعی زندگی سے ہائر اونچا. اس کے لیے پہلے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے, ایک مدعا پیدا ہوتا ہے, ایک مقصد پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے اقبال نے تخلیق کے لیے کہا ہے کہ ماض تخلیق مقاصد زندہ ہیں. انسانیت کی سطح کی زندگی تخلیق مقاصد کی ہوتی ہے. پرپز جو ہیں لائف کے, تخلیق کرنا پرپز. یہ جو پرپز ہمارے یہاں تولیدی زندگی کا, ہمارا نہیں تخلیق کیا ہوا, یہ ہم نے بیٹھ کر کہیں یہ کارخانے میں نہیں بنایا تھا کہ حواس میں ہم زندہ رہیں گے. یہ تخلیق نہیں ہے ہماری. ماض تخلیق مقاصد زندہ ہیں, از سوائے آرزو تابندہ ہے. اور وہ تو بات آگے گیا ہے, اور میں عرض کر دوں آج اس سے کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جو اس نے کہا, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت دور چلا گیا یہ سچ ہے, تین نہیں ہے یہ. سنیے, ہر کے اوڑا لذت تخلیق میں, لذت تخلیق جس میں تخلیق کی لذت نہیں, ہر کے اوڑا لذت تخلیق میں نزد ما جز جز کافر و زندگی میں, جس میں لذت تخلیق نہیں ہے میرے نزدیک کافر و زندگی ہے. نظر آئے گا کہ بڑا متشدد ہو گیا, متشدد نہیں ہو گیا. تخلیق نہیں ہے تو تولید کی زندگی آئی نا, سطح حیوانی سطح آئی نا, وہاں ایمان تو ہوتا ہی نہیں. جس کو کہا ہے نا کہ جسے لذت تخلیق نہیں ہے, تو پہلے دیکھیے کہ پھر وہ ہے گیا زندگی, اس کی پروکریشن کے لیول کی, حیوان کے لیول کی, طبیعی لیول کی رہ گئی. اور کافر کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ غاسلو کیا کلونا و یا تمتمونا, ہاں کما تاقل الانعام, ان کی زندگی کھانے پینے کی زندگی ایسے ہی جیسے حیوان کی زندگی. کفر کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے نا کہ حیوان کی سطح کی زندگی تولیدی پروکریشن کی سطح کی زندگی صرف مقصد انسان, وہ کہتا ہے یہ کفر ہے. اقبال نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ ہر سے ہوا لذت تخلیق میں یوز کے ماں جل کافر ہو زندگی میں, اس کو قرآن سے آج کا ترجمہ کر دیا ہے. اور آج پتا چلا کہ قرآن کی روح سے کافر کہتے کس کو, جس کے نزدیک زندگی یا لونا اور یا تمتا ہونا کما تاخل الانعام, جن کے نزدیک زندگی حیرانی سدا کی زندگی ہے, کھانا پینا, بچے پیدا کر دینا, مر جانا, تخلیق نہیں جس میں آتا. اور کیوں, انسانیت کی زندگی تو وہ خدا سے رنگ میں رنگے جانے والی بات ہے نا, خود کا چل رہا ہے نا, صفات خدا بندی کا حد بشریت کے اندر اپنے اندر پیدا کر دینا, یہ ہے نا ایمان کی زندگی, مومن کی زندگی, مسلمان کی زندگی. اور خدا کے متعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہاں تولید تو ہے نہیں, وہاں تو تخلیق ہی ہے. اس لیے اگر تخلیق اس میں نہیں آتی ہے تو اس میں پھر ایمان اور کفر کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بکری نہ مومن ہوتی ہے نہ کافر ہوتی ہے, اور اگر آپ ایمان کی شرط لگائیں تو پھر وہ مومن تو ہوتی ہے نہ شیر مومن ہوتا. لہٰذا جسے کہتے ہیں نا آج کی یہ جو مادہ پرستی کی زندگی, انسان خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے, بڑا کتنے بڑے لذت لیتا ہے, حکیم ہوتی ہے نا, ان الفاظ سے معانی متعین نہیں کرتا کہ ہوئی کیا بات. جسے دیکھیے ان سے سب کہیں گے یہ مادہ پرست ہے, سارا جرم مادہ پرستی میں گھرا ہوا اور یہ مادہ پرست ہے. یہ بات کرو نہیں ذرا سمجھاؤ تو صحیح ہوتا کیا. میں نے عرض کیا نا کہ یہ ہوتا محض طبعی زندگی تولیدی صدا کی حیوان کی زندگی جو ہے یہ ہے مادہ پرستی کی. یہ حیوان کی کالا نام تو ہم آ گئے اس میں سر, قرآن نے جو کہا تخلیق نہیں ہے تو کالا نام, اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا اگر تولید بھی نہیں ہے تو بال ہوں مادال. اب تولید نہیں ہے, ذرا توجہ سے عزیزہ نے امام آ گیا میں اپنے مقام پہ. میں نے عرض کیا تھا پہلے اسے کہ مقامات مشکل ہیں جو اس قسم سے, اور کیا پہلی دفعہ آ رہے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر تخلیقی زندگی نہیں ہے تو عوامی زندگی انسانی زندگی نہیں ہے, اور اگر تولیدی زندگی بھی نہیں ہے تو بل ہم ادل اصل قاصدین. ایک تو میں نے علی عرض کیا تھا کہ وہ جسے ہم روحانیت کی زندگی کہتے ہیں وہ تو خیر چھوڑنے والی چیز ہے, لیکن کس دور میں خاص طور پہ یہ بات آئی ہے. اور ابھی میں عرض کروں گا کہ قرآن نے پھر حضرت لوط کی قوم کی زندگی کو اس میں نمایاں یہ کتنے پیش کیا ہے. غور سے سنیے گا, اگر جنسی اختلاط ہو اور اس میں مقصد پھر تعزیب نہ ہو تو اصل اصل ہو گیا. بچے پیدا کر دینے تک تولیدی زندگی تو حیوان کی زندگی تھی, اس نے کہا انسان کی تو وہ بھی نہیں تھی, تخلیق نہیں تھی. اور اگر میری بیٹی اور بہنیں معاف کریں مجھے بات سے جب سننا چاہیے پڑتی ہے میں کہتا ہوں اس کے سوا جنسی اختلاط ہے مقصد تولید نہیں ہے, حیوان سے پس درجے پہ چلا گیا اور یہاں آ گئے ہم اس چیز کے. زنا کسے کہتے ہیں؟ جنسی اختلاط تو ہو تولید مقصد نہ ہو. اب بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم نے اس کو اتنا سنگین جرم کیوں قرار دیا ہے. یہ زندگی حیوانی سطح سے مست زندگی ہے, تو انسانیت کی عدالت میں یہ سنگین ترین جرم کیوں نہ قرار دیا. خدا کی صفت ایک طرف چھوڑی کے تخلیق نہیں ہے اگر تو خدا کی صفت کہاں؟ خدا کی صفت تو آئے گی اس وقت عزیزہ نے من جب تخلیق ہوگی. پھر تو راج ہر کے ہو رہا لذت ہے تخلیق میں لوگ جز کا روزیق نہیں, لیکن خدا کی زندگی چھوڑ کے جب میں نے کہا نا کہ تولید کے اوپر آئیں گے تو عوامی زندگی ہے. وہ کیا کالا نام پہلے تو کہا نا کہ ان کی پیرے تو یہ ہے تخلیق نہیں ہے تو انعام کہتا ان میں سے بل ہوں والا حیوانی سطح تک جنسیت جو ہے اس کے تقاضے کو تو پورا کرتے ہیں, تقاضا نہیں اس کی لذت یادی کو تو پورا کرتے ہیں. اور پلیئر سے مقصد پروپریشن بھی نہیں ہوتا. ڈیفینیشن میں ایسے کہتے ہیں زنا جو کہ آپ کہہ رہے ہیں, زنا میں کبھی یہ مرد اور عورت اس مقصد کے لیے اختلاط میں جمع نہیں ہوتے کہ ہم بچہ پیدا کریں. سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے چلو حوالی سطح جہاں تک آپ نہیں لائے بجلی کے لیے ہوتا کیا ہے. اس سے کریکٹر کسے کہتے ہیں؟ اپنے جذبات کے اوپر کسی قسم کی کوئی حد مقرر, قید مقرر, پابندی مقرر نہ کرنا. اپنے جذبات کو بلا حدود و قیود پورے کر کے چلے جانا, ان کی تسکین کے سامان کام پہنچا کے چلے جانا, یہ ہے عدم کریکٹر. کریکٹر یہ ہے اب آگے بات ہوگی کہ کوئی حدود سوسائٹی میں مقرر کی ہوئی ہیں, اگر وہ ہیں تو اس کو بھی کریکٹر نہیں کریں گے, قانون کی پابندی آپ کہیں گے. یہ کہ آپ بائیں ہاتھ پہ جاتے ہیں دائیں پہ نہیں جاتے ہیں, یہ کریکٹر نہیں ہے. حالانکہ آپ کا اگر جی چاہتا ہے دائیں کی طرف جانے کو اور بائیں کی طرف جاتے ہیں تو بہرحال آپ نے جی تو یہ چیز اپنی مرضی کے مطابق کی ہے. یہ کریکٹر نہیں ہے کہ آپ بائیں کی طرف جاتے ہیں. تمدنی زندگی ہماری جو ہے اس زندگی کے کچھ قواعد ہیں, ان قواعد کی ہم پابندی کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں تو وہ کبھی زندگی میں نقصان ہوتا ہے کچھ سزا ملتی ہے. یہ مملکت سے تبھی مملکت سے اسلامی میں تو خدا کے احکام ہوتے ہیں نا, میں وہاں آؤں گا کہ فرق کتنا ہوتا ہے ان کی عقائد میں اور اس کی عقائد میں. یہ جو ہمارے یہاں کی تبھی زندگی کی حکومتیں ہیں, عام بنیادی حکومتیں جو ہیں, ایک شخص ان کے تمام قوانین کی اطاعت کرتا ہے, پرامن زندگی بسر کرتا ہے, وہ بھی صاحب کریکٹر نہیں ہوتا. پرامن شہر جسے آپ کہتے ہیں, کریکٹر شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کے جذبات کا تقاضا کچھ اور ہو اور آپ نے کچھ حدود اور قیود جو خود مقرر کی ہیں یا مقرر کردہ جو ہے جنہیں خدا کی طرف سے اقدار کہتے ہیں, آپ اپنے اختیار و ارادے سے اپنے اس عضو جو جذبات ہیں ان کو ان حدود کے اندر رکھتے ہیں, یہ کریکٹر کہلاتا ہے. بات کیا ہوئی کہ ایک طرف تو آپ کے اپنے جذبات ہیں نا, وہ جو اتنی شدت اختیار کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے اپنے اختیار سے ان کو حدود کے اندر رکھنا, جس سے کریکٹر کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس سے تمہاری خودی کا استحکام ہوتا ہے. خودی اور اس کا استحکام کیا مانے خودی کے, یہ اپنے اندر قوت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تمہارے ہاں, تو یہ جو اس قسم کے جذبات بے باک ابھرتے ہیں تمہارے اندر, تم ان کے اوپر قابو پا دیتا ہے, تمہیں دقت کچھ نہیں ہوتی اس کے بعد, یہ تمہارے ہاں کی ایک فطرت ثانیہ بن جاتی ہے, تو تم ان کے اوپر بغیر کسی قسم کی گرانی محسوس کیے ہوئے کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں مستحکم خودی. ہر وہ مقام جہاں جذبات کی شدت کا تقاضا کچھ اور ہو اور اسے آپ اپنے اختیار و ارادے سے ان حدود کے اندر رکھتے ہیں جنہیں اپنے آپ کے اوپر آپ نے وارو کر رکھا ہوا ہے, یہ ہوتا ہے جس سے خودی کی نشو و نما ہوتی ہے, جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں. نشو و نما ہوتی ہے, نشو و نما یافتہ خودی مستحکم ہوتی ہے, اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو اس قسم کے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. وہ ایسا مضبوط بند بن جاتا ہے کہ کوئی سیلاب اس کو توڑ نہیں سکتا. انسانی جذبات میں سب سے زیادہ قوی طاقتور شدید جذبہ جنسیت کا ہے. اس تبدیل میں جانے کی ضرورت نہیں, لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ایک عجیب مسئلہ سامنے آتا ہے. جنسیت کا جذبہ حیوان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں, ان دونوں میں بڑا اختلاف ہے. مقصد تو توجیہ دونوں کا ہے, لیکن اس جذبے کے اندر بڑا فرق. حیوان اس کو از خود بیدار کر نہیں سکتا, پوری قوت ہوتی ہے اس ڈیل کے اندر اس جذبے کی. سارا سال گائیوں کے گلے کے اندر پھرتا رہتا ہے, وہ گائیوں میں سے گائی ہو جائے گا, دوڑتا جایا جی. ایک زمانے میں وہ دوڑتا جایا ہوں گا, اور جب میٹنگ سیزن آتا ہے تو اس کو اپنے پہ بھی اختیار نہیں رہا. وہ جو میں کہا کرتا ہوں غالب, اس پر زور نہیں, وہ حیوانی زندگی ہے. یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگائے, سال بھر تک ڈال نہیں دھوتا رہے اور وہ جائے نہ بنے, اسے فطرت میں اپنے ہاتھ میں رکھا. اس کا جو لیور ہے, سیفٹی ویلو جسے کہتے ہیں, وہ فطرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, انہیں اختیار نہیں دیا اس چیز کا. اگر انہیں اس کا اختیار دے دیا جاتا تو ان کی پاپولیشن پلاننگ کے مطابق نہ ہوتی نا, پھر تو پوچھے ہی نہیں تھے. ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲੇ ਉਸਕਾ ਬਣਤਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਫਲੇ ਖਾਂ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਬਾ ਫਿਰ ਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਉੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਛਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋ ਮੀਲ ਮੈਂ ਉਹ ਹਫ ਜਾਤਾ ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਹੁਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ تو اگر کیفیت یہ ہوتی کہ فطرت یہ وہ جو دیر کی ویل ہے پلاننگ جو ہے اس کا اپنے ہاتھ میں نہ رکھتی انسان کے لیے جگہ میں رہتی ہے لیکن انسان کے معاملے میں یہ اس میں شرف انسانیت ہے کہ وہ اس کی آزادی کو برقرار رکھتا ہے عزیزا نے مان جو قدم انسانیت کی آزادی کو مقید کرنے کے لیے ہوگا سنگین تری جرم ہے عدالت الہی نے انسانیت کی عدالت میں فطرت نے بھی یہ نہیں کیا انسان کی اس کے اختیار کے اوپر خود اس نے جبر نہیں کیا اس نے زنجیریں نہیں بنائی اس نے قید خانہ نہیں بنایا اس نے کہا وہ خود تم اپنے اوپر عائد کریں گے اسی کا نام انسانیت ہے جبر سے کوئی چیز آپ بنواتے ہیں اگر اس کے تو اول تو سوال ہی نہیں ہے کہ تریرو تابے مستوری نہ دارن جن کو تم چھپا کے رکھنا چاہتے ہو وہ نہیں چھپ سکتے تو در بند بھی دروازہ بند کر دو جو روزن سر پڑا دیں تو روشن باندھنے سے منہ نکال لیں اسے پرورشن کہتے ہیں تو یہ طریقے بند کر دیجیے آزادیوں کے پرورشن کے طریقوں سے ہوتی ہے اپنے راستے نکال دیتی بارہ فطرت میں انسان کے اوپر انسان کے شرف کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی آزادی کے اوپر خود پابندی عائد نہیں تھی فرشتے اس کے سامنے جھکے تو یہ نہیں جھکا تھا اس کے ساتھ اس کے اختیار کے اوپر اس نے پابندی نہیں لیا اب یہ اختیار ہے اس کا کہ یہ جو جنسیت کا جذبہ ہے یہ اب خود بیدار نہیں ہوتا وہ جو حیوانی سطح کے جذبے ہیں وہ کھانا پینا سانس لینا بھوک لگنا وہ اسی طرح سے خود اندر بیدار ہوتے ہیں اس سے اس کے اختیار و ارادے کا سوال نہیں یہ نہیں ہے کہ یہ اگر چاہے تو پیاس لگے اور چاہے تو پیاس نہ لگے پیاس لگے تو پھر اس کے بعد چاہے پانی پینے سے گزارے نہ بھی پیے جب بھی وہ بھوک جائے سوال ہی نہیں ہے وہ سطح جو ہے طبی زندگی کی وہ حیوانی سطح کی زندگی ہے اس میں بھی اب خود ہوتا ہے یہ وجہ ہے کیونکہ وہ خود اندر یہ ہوتا ہے اس کے بھوک لگتی ہے خود وہ لگتی ہے اس کا سسٹم ایسا بنا ہے کہ اس میں بھوک لگے بھوک لگتی ہے اس وقت اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جس پہ کھانے پہ کوئی پابندی نہیں اسے کھائے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس وقت ایسی چیز بھی ہے جس پہ پابندی ہے جسے کہتے ہیں حرام ہے آپ کو معلوم ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے اس کی اجازت کیوں دے دی ہے کہ اس وقت تم اتنا سا کھا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ بھوک لگنے میں اس کے اختیار کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس نے خود نہیں لگائی تھی بڑا اہم سوال ہے عزیزا نے مان بھوک تو تیرا سسٹم لگائے رزق حلال معاشرہ ہے وہ اپنے دروازے بند کر دے یہ کیا کرے اس میں کہا کوئی بات نہیں تم نے اپنے اختیار سے تو یہ نہیں لگائی تھی نا ٹھیک ہے اس حد تک تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ کرو لیکن عزیزا نے مان کھانے پینے کے مسئلے میں یہ چیز قرآن میں خود کہہ دیا کہ اجازت ہے حرام کی جنسیت کے مسئلے کے اندر یہ بات نہیں کہی اس نے اس لیے کہ یہ بھوک اور پیاس کی طرح آج خود نہیں اندر گزار ہوتا نہ ہی اس لیے کہ پیاس لگی ہے کچھ وقت کے لیے پانی نہ پیے آپ اور اس کے بعد پھر زیادہ وقت کے لیے نہ تو بیمار کا رکھتا ہے مر جاتا ہے انسان اس سے تو موت واقع ہو جاتی ہے اس لیے تکلیف ہے ہی نہیں اس کو تو بیدار بھی یہ خود اپنے اختیار ارادے سے کرتا ہے, اس کے خیالات سے تابع رہتا ہے, اور اس کے بعد پھر اسے یہ معذور نہیں قرار دیتا کہ کوئی بات نہیں حلال راستہ نہیں ہے تو حرام اختیار کر لو, سوال نہیں. اس لیے کہ جہاں بات اب آ گئی انسانی جذبے کی, سبھی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے, انسان کا جذبہ ہے صرف, جنسیت یاد رکھیے ایک ایموشنل چیز ہے, ایک جذبہ ہے. جذبے کی تقسیم جو ہے اب سوال آ گیا, ایک قسم کا جذبہ بیدار ہوتا ہے, ایک طرف انسان کا اختیار ہے, یہ اس کی خودی کا تقاضا ہے. اس جذبے کو اگر وہ اس حدود کے تابع اپنے اختیار سے رکھتا ہے یہ اس کا کردار, اور اگر یہ اس وقت اس کو بے باک ہو جانے دیتا ہے تو یہ اس کی خودی کا ذوق ہے. قرآن کریم میں عزیزان من زنا کے متعلق کہا ہے کہ اگر یہ روش اختیار کرو گے جلد کے اسامہ, آپ کو پتا ہے میں نے اسم کے متعلق کہا تھا, بتایا تھا الگ سے لین, کہ جس سے توانائیاں مزمن ہو جاتی ہیں, تمہارے اختیار کی قوتیں, جذبات کو کنٹرول کرنے کی قوتیں تمہاری جو ہیں, قرآن کہتا ہے وہ کمزور ہو جائے گی اگر تم نے جذبات چھوڑ دیا. یہ کسی ایک ایکشن کے اوپر بات نہیں ہے, پوری انسانی خودی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, انسان کی ذات پہ اس کا اثر پڑتا ہے. کنٹرول کرنے کی جو قوت ہے, یہی تو انسانیت ہے عزیز نے مان, فطرت نہیں کنٹرول کرتی اس کے لحاظ پر, اس سے خود کرنا ہوتا ہے. اور یہ کنٹرول کرنے والی قوتیں جتنی کمزور پڑتی چلی جائیں گی اتنے ہی کیریکٹر ڈیسٹ ہوتا چلا جائے گا, جتنی زیادہ مستحکم ہوتی جائے گی اتنی ہی یہ انسانیت کی ساتھ میں اونچا ہوتا چلا جائے گا. ان اس طرف سے جب یہ مطمئن ہو جائے گا, اس طرف جب خیال ہی نہیں آئے گا, کنٹرول کی قوت بڑی ہوگی, تخلیق کی طرف خود آ جائے گا. تو یہ جو پرانی کریم میں زنا کی پہلی شکل جو تھی میں نے عرض کی ہے کہ وہ عورت اور مرد کے اندر جن کی اختلاط کی ایسی شکل جس میں پروکریشن بھی نہیں ہے, میں نے عرض کیا وہ اسفل ساتلین کا درجہ ہے, اور اسفل ساتلین کے درجے میں اب مجھے یہاں آنا پڑا جسے ہوموسیکسوالٹی کہتے ہیں. ہم جنس کے تو اسفل ساتلین حیوانات میں کہیں یہ بات نہیں ملے گی. تمہارا رجنا اسفل لائے کا کل انعام ہو سکتا بل ہم ادل دلیل. تو قرآن کریم میں دیگر مقامات میں تو وہ جسے زنا کہا ہے اس کے خلاف اتنا کچھ کہا ہے, لیکن یہ جو قصہ ہے حضرت لوط کا علیہ السلام, قوم لوط میں یہ چیز جو تھی جو اس حد تک پرورشن میں پہنچ چکی ہوئی تھی, یعنی یہ اتنی تاریخ کے اعتبار سے بھی ان کا دار السلط یہ جو ڈیڈ سی ہے نا گہرے میں, یہ اس کے کنارے پہ یہ قوم آباد تھی. تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ پھر میں آ کے کسان پہاڑ ہوئے تو وہ ڈیڈ سی ہو گئی, ساری زندگی وہاں باقی نہ رہی, یہ قوم ایسی تھی, نسل انسانی تو یوں ختم ہو جانی گئی, یہ سیدھی سی بات ہے. تو یہ جو وہاں ان کا وہ دار الخلافہ کہہ لیجیے, بڑا مقام کہہ لیجیے, سدوم تھا نا, سدوم کہتے ہیں اس کو, رات میں اس کا نام یہ سدوم ہے, تاریخ میں وہ سدوم ہے, اس کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ سادم بھی وہاں سے لگ نکلا ہے, خود ہمارے یہاں بھی عربی میں فارسی میں اردو میں بھی لگا تو دودھ سے نکلا ہوا. تو قرآن کریم نے یہ بتایا کہ وہ حیوان کی سطح تو مختلف تھی, پروکریشن تو اس میں تھی, تو اس سطح کے اوپر پہنچ جاتی ہوئی اس میں پروپریشن بھی کافی نہیں رہتی, زندگی کا مقصد بھی جذبات کی تسکین رہ جائے, حیوانی سطح کا مقصد بھی باقی نہیں, وہ انسانی سطح تو بڑی اونچی تھی کمپنی. اب اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی, اس سے پہلے یہ نہیں آتا تھا کہ ٹھیک ہے گزری ہوئی قوم کا ایک واقعہ ہے قرآن بیان کرتا ہے, اس لیے کہ اس کھیل کو کم از کم ساری دنیا میں ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، قانون بھی جرم قرار پاتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو جذبات کو بے باک کرنے کی بات چلی، یہ حیوانی سطح زندگی، اس وقت ساری دنیا میں حیوانی سطح زندگی کا حیثیت نمان، اس سے نیچے کی زندگی تو ہے حیوان سے اونچی انسانی سطح کی زندگی کہیں نظر نہیں آئی. یہ جو عام حیوانی سطح کی زندگی چلی تو اس نے بھی قانوناً بھی اس چیز کو موجود قرار دیا جاتا تھا، سوسائٹی میں بھی نصرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن وہ اوپر جانے کے لیے تو انسان ایک تھک جاتا ہے، قدم قدم جاتا ہے، پھر کوئی انتہا تو ہوتی ہے، نیچے گرنے کی تو انتہا ہی کوئی نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں اور سب سے مہذب ترین کام جو آپ کے یہاں یہ انگریزوں کی دینی جاتی ہے، ان کے یہاں غالب 1967 یا 68 میں انہوں نے اپنے ہیں قانون میں اس کو جال کرا دے رکھا، سوم مار ادب نہ ہو اصل وہ تو صرف پروکریشن کی زندگی جو منتہا نگاہ کا، پروکریشن تو ضروری ہے افزائش کے نسل کے لیے، زندگی کا مقصد ہی اگر قرار دے دیا جائے تو اسے وہ حیوان کی زندگی تو قرار دیتا تھا. لیکن جب اس نے اس سے پست کہا تھا عزیزہ نے من، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حیوان سے بھی پست، اصل ساسلین، ساسلین سے بھی اصل، تو نظر آ گیا دنیا کی مہذب ترین قومیں ہیں. حیوانی سطح پہ تو وہ صدیوں پہ تھی، اس سے بھی نیچے کی سطح کی بڑا. یہ ہے عزیزہ نے من جنسیت کا مسئلہ. آپ نے غور فرمایا کہ قرآن میں اس کو کیوں اتنی اہمیت دی ہے، یہ تمدنی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق تو انسانیت کی زندگی سے، انسانیت کے مستقبل کی زندگی سے جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں. یہ استحکام خودی جو ہے اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ جنسیت کے اندر آ کے ہوتا ہے، اور یہ تو مستحکم خودی ہے کہ جو اگلی زندگی کی اگلی منزلیں طے کرنے کے قابل ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، صارحین ان کو کہتے ہیں. اس لیے اس نے یہ اہمیت دی ہے اس معاملے کی. میں نے کہا یہ صرف سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے کہ سوسائٹی جس قسم کے قوانین کے تحت بنا لے ان کی پابندی جو ہے بس اس کے مطابق زندگی بسر کرو، ٹھیک ہے، سوسائٹی کا مسئلہ نہیں، انسانی ذات کا مسئلہ، اس کی خودی کا مسئلہ، تو فیوچر کا مسئلہ، فیوچر کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور بڑا اہم ہے کیونکہ جذبات میں شدید ترین جذبہ جو ہے جنسیت کا ہوتا ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے جس وقت کو بیدار بھی خود انسان کرتا ہے اور اصل ترین درجے تک اس کی سیٹسفیکشن کے درجے جو ہے وہ لے جاتا ہے پرورتن میں. قرآن نے اس لیے اتنی تاکید کی ہے. اس کے تھوڑا سا وقت جو ہے اس میں عرض کر دوں، میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری تفصیلت یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی اہمیت ہی نہیں دی اس جذبے کی تقسیم کے لیے. ہم نے جائز شکلیں اس لیے اپنے خود اب اس کو جائز قرار دیا نا، جیسے یورپ والوں نے اس کو جائز قرار دے دیا، تو ہمارے یہاں وہ جائز کی شکلیں بھی اس لیے نہیں کی، یعنی وہ چار چار تو بھی اور ان کی بھی یہ صورت نہیں ہے کہ کبھی صاحب ایک دفعہ وہ چارج ہو گئی پرماننٹ نہیں تھا. تو جس طرح ہر سال وہ ڈائری جو ہے ختم ہو جاتی ہے نہیں دے آتے ہیں، بلکہ آپ تو ہر دن کاٹ دیتے ہیں ایک ورک اس کا، جب جیتے ان میں سے ایک تو ایک دو تین کیا اس کے بعد وہ نہیں، یعنی جہاں مونو گیمی بھی آپ یہاں فخر سے کہہ رہے ہیں آپ ایک ہی بیوی. میں نے کہا تھا نا کہ برسوں نے کتاب لکھی تھی مدر، اس میں اس نے اس مسئلے پہ بات کی ہوئی ہے کہ یہ لوگ تحقیق میں نکلتے ہیں تو عجیب باتیں کرتے ہیں. پھر اس نے یہ کہا تھا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں مونو گیمی جو ان کے ہاں کی ہے یہ کہاں تک چلی جاتی ہے تلزز میں. اس نے کہا کہ ایک قرب سے میں ملا، اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں صاحب میں تو ایک ہی بیوی ہے میری، لگا تمہاری عمر تو یہ ہوئی ایک ہی بیوی، کہنے لگا یہ الگ بات ہے کہ میں نے 40 دفعہ الگ الگ نکال دیا ہے، بیوی تو میری 40 تھی لیکن ایک وقت میں ایک ہی رہتی ہے، بیوی نہیں ہے سلنڈر رکھا ہے چارجر. لانڈریوں کے متعلق تک نہ ان کی تعداد پہ کوئی پابندی، نہ کوئی نکاح کی پابندی، طلاق کا مسئلہ سوال ہی نہیں، اور یہ ساری چیزیں جائز کے حد کے اندر لے آئے نا. کہ وہ جو انسانی خودی کو اس کے لیے جذبات کی تسکین کے لیے قوت اختیار کرنی پڑتی تھی، اختیار اپنے ارادے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑتا تھا، وہ سارا قصہ ختم ہو گیا نا جب جان تیار دے دیا آپ نے تو قانون کی پابندی بھی نہیں لگنے دیتے. تو آج اٹھا تھا نا آپ کو معلوم ہے وہ مودی یوم چلا نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا نا جب یہ سوال آیا ہے کہ سر یہ تعداد جو ہے عورتوں کی اس سے کچھ پابندی کی یہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی یہ ہو، اس نے کہا کہ بھائی یہ چیز اگر آپ کرتے ہیں تو کم از کم ایک ایک لانڈی رکھنے کی اجازت تو قانون کے لیے سے دے دیجیے. جی پارلیمنٹ میں آپ کے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا مولوی نعیم اللہ صاحب ان کا نام ہے پروسیڈنگ مجموعی، اس نے کہا تھا کہ ان کی یہ صورت ہے. اس سے پھر ہوتا کیا ہے پانچ منٹ ہیں دے دیں گے تھوڑی سی اجازت. میں پھر عرض کر دوں، میں بار بار اسے دہرایا کرتا ہوں، اس مسئلے میں میں نے جو یہ اہل مغرب جو ہے ان کے ہاں جو لوگوں کی تصویر یہ ہے پرورشن میں یہاں تک بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو سائنٹسٹ محقق ریسرچ والے لوگ ہیں وہ ادھر بھی کمال کر کے دکھا دیتے ہیں. میں بار بار یہ نام لیا کرتا ہوں انون کا، اس موضوع سے اس کے بعد بھی میں نے کئی کتابیں دیکھی ہیں قرآن کی وجہ سے مجھے دلچسپی، لیکن اس جیسی کتاب اس کے بعد ابھی تک نہیں آئی، اس لیے میں اس کو ریفرنس دیتا ہوں. پوری عمر اس نے گزار دی، 80 قبائل کے اندر جا کے زندگی اس نے دیکھی کہ جہاں جنسیات کے اوپر جنہوں نے کچھ کنٹرول رکھا تھا ان کی زندگی کس قسم کی تھی، اور جہاں کنٹرول نہیں تھا ان کی زندگی کیسی. 80 قبائل کی افریقہ میں، یوروپی امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دنیا بھر میں وہ شخص لگاؤ. پھر 16 مہذب قوموں کی زندگی کا اس نے صرف اس مسئلے کہ جنسیات کے اوپر جو کنٹرول رکھا نہیں جاتا انسانیت پہ اس کا اثر کیا پڑتا. آپ کو معلوم ہے جے ڈی ہنومن اس کا نام ہے، فیکٹس اینڈ کلچر کتاب کا نام ہے، کیمبرج یونیورسٹی کا وہ ڈاکٹریٹ ہے، کیمبرج یونیورسٹی پریس میں یہ چھپی تھی کتاب، بڑی اہم کتاب محاصرہ اس کا. میں اس کے محاصل کو پھر چند الفاظ میں بیان کرتا ہوں وقت ذرا تھوڑا. وہ کہتا ہے محاصل اس کا یہ ہے کہ جو قوم اپنے مردوں اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین جس طرح جیتا ہے سر میں، ان میں فکر و عمل کی قوتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. فکر و عمل کی قوت جلق اسامہ قرآن نے کہا تھا، جو ان کو بے باس نہ چھوڑو، یاد رکھو مطمئن ہو جائیں گی قوتیں تمہاری. یہ وہ انمن کہہ رہا ہے اتنی تحقیقات کے بعد ان میں فکر و عمل کی قوتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا، وہ حیوانوں کی طرح بلا وجود جنسی جذبات کی تسلیم کر لیا کرتے تھے. جہاں غلطی کر دیا یہ حیوان تو یہ نہیں کرتا، مطلب یہ تھا کہ سوسائٹی کی یہ بھی کوئی پابندی نہیں آئے تھی، نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی باقی نہ رہی. آپ ساری دنیا کے مسلمان پستی زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کی قوموں کے مقابلے میں ضعیف ترین، کمزور ترین، غریب ترین، معصوم ترین بٹھائے رکھیں گے کمیشن نہ بٹھائے. ایک جنس کے مسئلے کے اوپر تحقیق کر کے آپ تو دیکھ لیجئے آپ یہاں پہنچ جائیں گے. یہ القیاسات وہ کہتا یہ ہے انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی اس قسم کی نہیں مل سکتی کہ کوئی ایسی سوسائٹی تمدن کی بلندی تک پہنچ گئی ہو جس کی لڑکیوں کی پرورش تربیت مطلق مونوگیمی کی روایات میں نہ ہوئی ہو، وحدت زوج کی روایات میں نہ ہوئی ہو. تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہ ہی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی قوم میں جنسی اختلاط پر حدود و قیود کی روایات ڈھیلی پڑ گئی ہوں اور اس کے باوجود وہ قوم اپنی تمدنی بلندی کو قائم رکھ سکی. سنیے سر، جب عقد نکاح مساوی حیثیت کے فریقان کا عمر بھر کی رفاقت کا عہد ہو. جی جناب ڈیفینیشن کر دیں، باقی ساری چیزوں تو آپ کیا کہیں گے کہ عمر بھر کی بھی ہم کہتے ہیں طلاق بھی الگ ہو سکتی ہے رفاقت. مساوی حیثیت سے جی، اور یہاں ساری کوشش یہ ہے کہ عورت کو مرد کے مطابق برابر مساوی حیثیت نہ دی جائے. وہ کہتا ہے یہ شرط عمر بھر کی رفاقت کا عہد ہو اور نہ میاں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے آشنا ہو اور نہ ہی بیوی اپنے میاں کے علاوہ کسی مرد کی شناسا، تو اس صورت میں جنسی مواد سے اپنی کم از کم حد تک پہنچ جاتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ اس کا شاہد ہے، کہ جن اقوام نے جنسی اخلاق کی ان حدود و قیود کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک قائم رکھا تھا وہی اقوام تہذیب و تمدن کی اس بلندی تک پہنچ سکی تھی جہاں تک انسانیت اس وقت پہنچ سکی تھی. دیکھتے ہیں ایک معیار اب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے کیوں اتنا زور دیا ہے اس سے. یہ صرف نئے سوسائٹی کا تمدنی مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کے ارتقاء کا مسئلہ ہے. کہتا ہے کہ جو قوم جنسی اختلاط کو اس طرح سے وباغ چھوڑ دیتی ہاں وہ اپنے لیے, جیسے انہوں نے قانون مقرر کر دیا جائے گا, ہم نے بھی تو قانون یہ کر دیا نا کہ جتنی چاہے دینیاں کر لیجیے, جب چاہے بدل لیجیے, جتنی چاہے لومیاں رکھ لیجیے, سب کچھ. وہ کہتا ہے سنیے اور اس کے بعد اپنے آپ سے نگاہ ڈالیے. اس قسم کی قوم میں علم و بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتی. لہم قلوب لا یفقهون بها, قرآن کہتا ہے یہ وہ قوم ہے کہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اس سے کئی کام نہیں ہوتا. وہ واقعات کے اسباب و علل کازز کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی, جو کچھ ہوتا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتی چلی جاتی ہے. زندگی سے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بڑی بنائی رائے ہوتی ہے, جو ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح سے کرتے چلے جاؤ. سوچتے جائیے اس مقام سے جو ان کی بات کر رہا ہے, جو ہماری بات کر رہا ہے, اور ہر وہ غیر معمولی واقعہ جو ان کی سمجھ میں نہ آئے اس کے اسباب کی تلاش کی تحقیق نہیں کرتی. تو اسے وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ کسی خدا کی طرف سے دیوتے کی طرف سے ہوا ہے سر, اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاتی ہے. اس لیے کہ قوت فکر ان کے اندر مقبول ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے ان میں تمام ترقیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو دیکھتا ہے قبر پرستی شروع ہو جاتی ہے, نظر نیاز شروع ہو جاتی ہے, تعویذ اور گندا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس قوم کی خصوصیات ہوتی ہیں. صرف ایک جنسی مسئلے میں قیود کو توڑنے سے کہاں پہن جاتی ہیں. کہتا ہے اس کے بعد کہ اس قسم کے معتقدات اس قوم میں نسلن بعد نسل متوارث چلے آتے ہیں. زمانے کی روش کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس معاشرے میں سنیے جو انسان پیدا ہوتے ہیں, اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں, اور جب ان کی لاشوں کو تہ خاک دبا دیا جاتا ہے تو وہ نسل منسیہ ہو جاتے ہیں. کہتا ہے وہ انسان نہیں ہوتے, حیوان ہوتے ہیں. رائے کا کل انعام عزیزہ نے مانا, ہم اس قرآن کو دبائے دیتے ہیں. یہ دیکھیے کس نتیجے میں پہنچے, اس ایک مسئلے کو دیکھے اور اس کے بعد آخر میں وہ اس کتاب کا خاتمہ ان الفاظ سے کرتا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق کی توانائیاں مدت المدید تک بڑھ کے عبد العباد تک قائم رہیں اور آگے بڑھتے رہیں, تخلیق کی توانائی, تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق کے نو کرے. یعنی سنیے تخلیق کے نو, یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو مساوی حیثیت دے اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن سے معاشرہ میں جنسی اختلاط کے مواقع کم از کم حد تک محدود ہو جائے. اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف ہو جائے گا. اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی. وہ تمدن و تہذیب کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا, اور انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے سیکل کرتی جائیں گی جو اس وقت ہمارے ہیتا ادراک میں بھی نہیں آ سکتا. ایک دن کا مسئلہ عزیز آنے مان, اور یہ ایسا کی, اور اب سوچ لیجئے کہ قرآن کریم نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت کیوں دی تھی. آج اسی تمہید سے ہم ختم کرتے ہیں, جس کے بعد قرآن کی آیات قوم عزیز کے متعلق آئیں گی. تو کم از کم یہ تو سنی بات آ گئی نا کہ قرآن اس کو اتنی اہمیت